نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم عليكم عقوق الامهات وبعد البنات ومن عوهات. محترم حضرات، اس حدیث شریف سے متعلق کئی ہفتے سے بیان چل رہا ہے جس میں اللہ رب العزت نے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر تین چیزوں کو حرام کر دیا ہے. ایک تو اپنی ماؤں کی نافرمانی، اور ان کو ستانا اور ان کی حکم عدولی کرنا، دوسرے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینا. ان دو باتوں سے متعلق تو بہت تفصیل سے جتنی بھی اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. اب تیسری بات یہ ہے کہ وہ منع وحات، کہ اللہ منع کے معنی آتے ہیں روک دینا، اور ہاتھ کے معنی ہے لینا، لانا، لاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہایت ہی باریک اور بڑا وسیع اور فصیح و بلیغ ہوتا تھا، اس لیے آپ کا خطاب ہے افصح العرب والعجم. دنیا میں آپ سے زیادہ فصیح و بلیغ مخلوق میں کوئی نہیں ہوا. یہ جملہ بھی ایسا ہی ہے جو فصاحت و بلاغت میں ڈوبا ہوا ہے، اور اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، جسے ایک ایک لفظ میں آپ نے بیان کر دیا ہے. منع کے معنی آپ جانتے ہیں روک دینا، ہماری اردو میں بھی کہتے ہیں منع کر دیا، فلاں شخص کو منع کر دیا یعنی روک دیا. اور ہاتھے کے معنی آتے ہیں لاؤ، کسی دوسرے سے کہا جائے کہ لاؤ، دے دو، یہ تو اس کے لفظی معنی ہے، لیکن اس کی مراد کے اندر بڑی وسعت ہے. جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے آپ کے سامنے ابھی عرض کر دوں گا. منع سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر مال خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہاں پر نہ خرچ کرے. جن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو نہ کرے اور رک جائے. جن امور کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے ان پر عمل نہ کرے. لہذا اگر کوئی شخص زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود ادا نہیں کرتا تو وہ اس کے اندر داخل ہے، اس نے روک لیا اللہ کے ایک اس حق کو جو مال میں اس نے واجب کیا تھا، اس کو روک لیا. یا کوئی شخص قادر ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتا تو اس نے بھی وہ بھی اس کے اندر داخل ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو روک لیا اللہ رب العزت کے ایک حکم پر عمل کرنے سے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص گناہوں کے اندر ملوث ہوتا ہے صبح کو، شام کو، دوپہر کو، رات کو، یا کسی بھی وقت، تو وہ بھی اس کے اندر داخل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مواقع سے رک جانے کا حکم دیا ہے، اس نے اس کو تسلیم نہیں کیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ مومن کے نجات کی، اس کی نجات کی جو چیز بتائی ہے وہ صرف دو چیزیں ہیں، کہ جس میں یہ دو باتیں پائی جائیں تو وہ اس کی نجات ہو جائے گی. پارہ ہم کے اندر فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. بس کہ جو شخص ڈرا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اور جواب دہی کرنے سے, کیونکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا پڑے گا اپنے تمام اعمال کا اور زندگی بھر کے تمام حساب و کتاب کا جواب دینا پڑے گا. اس دنیا کی زندگی میں وہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے اس پر کہ چونکہ مجھے جواب دینا ہے اللہ رب العزت کے سامنے, اس لیے ایسا کام نہ کروں جس سے وہاں رسوائی ہو. تو یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے سوال و جواب کے موقع پر کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے کوئی ایسا عمل نہ کیا کہ جس کو بیان کر کے وہاں پر وہ ذلت و رسوائی کے اندر مبتلا ہو. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز فرمائے وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى, اور اس نے اپنے آپ کو خواہشات نفس سے روک لیا. یہ دو باتیں اور دو وصف جس مومن کے اندر پائے جائیں گے, فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, بس اس کا ٹھکانہ جنت ہے, اسے کامیابی حاصل ہے. ایک ایک لفظ اس کے اندر ایسا ہے اس آیت کے اندر کہ بڑی لمبی تشریح کا محتاج ہے, لیکن چونکہ یہ موضوع نہیں ہے, اچانک ذہن میں یہ آیت آ گئی تھی روکنے کے اوپر, اس لیے میں نے اس کو ذکر کر دیا. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے خوف سے, اللہ رب العزت کے ڈر سے اگر کوئی شخص گناہ سے رک جاتا ہے یا وہ کوئی اللہ کا فریضہ اس کے خوف سے اور اس کے ڈر سے ادا کر لیتا ہے, تو اس کے اندر یہ وصف, پہلا وصف تو پایا گیا. اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اس کے خوف سے کسی عمل کا کرنا یا کسی گناہ کا چھوڑنا بہت بڑا مرتبہ رکھتا ہے, کیونکہ اس کے اندر اپنے نفس کے خلاف محنت کرنا پڑتی ہے, مشقت برداشت کرنا پڑتی ہے, اور صرف اللہ کو راضی رکھنے کے لیے اور اسے خوش کرنے کے لیے کرنا پڑتی ہے. اس لیے اس کا مرتبہ بہت اونچا ہے اللہ رب العزت کے یہاں. اس وقت مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ہارون الرشید جو بہت ہی مشہور بادشاہ گزرا ہے, بڑے جاہ و جلال والا, بڑی شان و شوکت والا, کافروں پر اس کا روب تھا, اس کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی, بڑا عبادت گزار تھا, متقی تھا, اللہ کا فرما بردار تھا. ایک سال حج کرنے جاتا تھا اور ایک سال جہاد میں خود جاتا تھا, جہاد کرنے کے لیے خود جاتا تھا. رات بھر میں 1000 رکعت نفل پڑھا کرتا تھا, ایسا عجیب و غریب بادشاہ تھا. اس کی زوجہ تھی جس کا نام زبیدہ تھا, وہی زبیدہ جس نے نہر کھدوائی تھی مکہ معظمہ تک کے لیے, آج تک مشہور ہے, وہ اس کی زوجہ تھی اور اسے اپنی زوجہ سے بہت زیادہ محبت تھی. ایک دن زوجہ نے اس سے کہہ دیا غصے میں آ کر کہ تم دوزخی ہو. یہ سن کر اسے غصہ آ گیا, اس نے کہا اگر میں دوزخی ہوں تو تجھے 3 طلاق, تجھے طلاق. اس نے یہ کہہ دیا, یعنی اگر میرا دوزخی ہونا ثابت ہو جائے تو تجھے طلاق ہے, اور ثابت نہ ہو دوزخی ہونا تو طلاق نہیں. اب اس دنیا کے اندر کون فیصلہ کرے کہ یہ دوزخی ہے یا جنتی؟ اس لیے بہت پریشان ہوا. وہ زمانہ بڑے بڑے فقہا اور علماء کا تھا, امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کا زمانہ تھا. بس اس نے جمع کر لیا تمام فقہا کو اور یہ مسئلہ سامنے رکھ دیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میں دوزخی ہوں یا جنتی. اب ظاہر بات ہے کہ انسان کو اس دنیا میں کیا پتہ چلے گا, چنانچہ ان تمام نے یہی کہا کہ ہم کچھ فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ تو اللہ رب العزت کے اختیار میں. امام شافعی رحمہ اللہ جو اس وقت نو عمر تھے، زیادہ بڑی عمر نہ تھی، وہ بھی اس مجلس میں حاضر تھے. انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات معلوم کرتا ہوں، اس کے بعد میں فیصلہ کر دوں گا. دریافت کیا کہ کیا آپ کو اپنی عمر میں کوئی ایسا موقع یاد ہے کہ آپ نے اللہ کے خوف سے گناہ کرنا چھوڑا ہو؟ اس کا جواب دے دیجئے، میں فیصلہ کر دوں گا. ہارون رشید نے کہا کہ ہاں ایک نہیں، بہت سے، کیونکہ وہ تو بڑا متقی بادشاہ تھا. امام شافعی نے فیصلہ سنا دیا کہ آپ جنت میں، دوست ہی نہیں. دوسرے جو اس زمانے میں بڑے علماء تھے وہ کہنے لگے کہ کون سی دلیل ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے یہی آیت پڑھ دی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. لہذا سب نے اسے تسلیم کر لیا اور طلاق واقع نہ ہوئی اس کی زوجہ پر. تو یہ اللہ کے خوف سے ڈرن، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا، اور جواب دہی سے لرزاں اور ترساں ہونا، اور اس کے ماتحت کوئی اللہ کا حکم ادا کر لینا یا کسی گناہ سے بچ جانا، یہ اسی کے اندر داخل ہے کہ وہ جنت میں جائے گا. ایک اور جگہ آپ نے فرمایا قرآن کریم نے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کو دو جنتیں ملیں گی. آگے ان جنتوں کی تفصیل ہے تو ان میں کیا کیا ہوگا اور کیسی کیسی ہوں گی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں امام صاحب سے. تو فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے جواب دہی سے ڈرا اور اس کے حکم پر اس نے عمل کر لیا، نہ صرف ایک جنت بلکہ دو جنتیں ان کو اس کو ملیں گی. اللہ کے سامنے جواب دہی سے ڈرنے کا مطلب آپ سمجھ گئے. صبح کا وقت ہے، سردی کا زمانہ ہے، لحاف میں دبکا ہوا بیٹھا ہے، لیٹا ہے، مسجد سے اذان کی آواز آئی، بس اب اس کو خیال آیا، نفس تو کہہ رہا ہے کہ رک جا، بعد میں پڑھ لینا، ذرا اور تھوڑی سی گرمائی حاصل کر لے اس کے بعد اٹھ جانا، ذرا اتنا پانی گرم ہو جائے اس کے بعد اٹھ جانا، نفس تو یہ کہہ رہا ہے. لیکن اس کے دل میں فوراً آیا کہ میں کل کو اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا، اگر میں مجھ سے پوچھ لیا اللہ تعالیٰ نے کہ تو اٹھا کیوں نہیں تھا تو کیا جواب دوں گا. اس خیال کے آتے ہی اللہ کا خوف اس کے دل میں آیا، لحاف پھینکا، کھڑا ہو گیا، مسجد آ گیا. کیا کہیں گے آپ اس شخص کے سلسلے میں؟ آپ یہی کہیں گے کہ قرآن کریم کی اس آیت کے روح سے وہ جنتی ہے. اور یہاں پر جو فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّي، اس سے یہ مراد نہیں کہ ایک آدھ مرتبہ کسی نے ایسا کر لیا، کیونکہ ایک آدھ مرتبہ تو شیطان بھی کر لیتا ہے. اس سے مراد یہ کہ اس نے اپنی زندگی کا معمول یہ بنا لیا ہو، اس کی زندگی اسی لائن پر چل رہی ہو کہ وہ اللہ کے خوف سے ہر کام کر لیتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما لیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ منوں کے معنی جو حدیث شریف میں آئے ہیں اس کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیا، یہ بھی منوں کے اندر داخل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی احکام فرض کیے ہیں ان کو بجا نہ لایا، ان پر عمل نہ کیا، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے. تو ہے تو لفظ منع لیکن اس کا مفہوم اتنا وسیع. ہاتھ کے معنی ہے لاؤ، یعنی دوسروں سے سوال کرتا ہے، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، بغیر ضرورت کے دوسروں سے قرض مانگتا ہے، دوسروں کی چیز پر نظر رکھتا ہے، حرص اور لالچ اس کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے فضل سے اس کو غنی بنایا، لیکن اس کی حرص برابر اس پر آمادہ کرتی ہے کہ فلاں سے بھی لے لو، فلاں سے بھی لے لو، فلاں سے بھی لے لو. یہ حرام کیا ہے اللہ رب العزت نے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ رائج ہو چکا ہے اور ایک رسم بن چکی ہے کہ جو جتنا بڑا غنی اور مالدار ہوگا اتنا ہی وہ دوسروں کا مال مارنے والا اور لینے والا ہوگا، اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے. اور جو جتنا مالدار اور سرمایہ دار ہوگا اتنا ہی وہ مقروض بھی ہوگا. ایسے قرض لے لیتا ہے ادھر ادھر سے کہ جن کا ادا کرنا کم از کم اس کی اپنی زندگی میں تو ناممکن. یہ تمام بوجھ سر پر لے کر اور اپنی کمر پر لاد کر چلا جاتا ہے. تو یہ بھی اس کے اندر داخل ہے کہ لوگوں سے مانگتا رہے اور ضرورت کچھ نہیں. اللہ نے عزت سے دے رکھا ہے، عزت سے زندگی گزار سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہوس اور حرص اس کو آمادہ کرتی ہے کہ لے لو، فلاں سے بھی لے لو اور فلاں سے بھی لے لو. تو اس کو حرام قرار دیا ہے. اس سے معلوم ہو گئی یہ بات کہ بغیر ضرورت کے جو شخص سوال کرتا ہے اور بھیک مانگتا ہے بغیر ضرورت کے، وہ حرام ہے. لہذا پیشہ ور بھکاری جن کے بارے میں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ان کا یہ پیشہ حرام ہے. یہ پیشہ اختیار کرنا ان کے لیے حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے بلا ضرورت مانگنے کو اور سوال کرنے کو حرام قرار دیا ہے. ہاں اگر کوئی ضرورت ہے اور ضرورت بھی بہت ہی شدید قسم کی، اس وقت سوال کرنے کی اور مانگنے کی اجازت دیے. لیکن شدید ضرورت کا معیار ہمارے یہاں بدل گیا ہے. حدیث شریف کے اندر جو اس کا معیار آیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مختلف حدیثیں اس کے اندر آئی ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص کے پاس اپنی کفایت کے مطابق مال موجود ہے اور خورد و نوش کی اشیاء موجود ہیں، پھر وہ سوال کرے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا اور قبر سے اس طرح اٹھے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا نام و نشان نہ ہوگا، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا، اس طرح اٹھے گا. اس حدیث شریف کے اندر بتا دیا کہ جس کے پاس کفایت کے مطابق مال موجود ہے اس کے لیے سوال کرنا چاہیے. جس کو فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ ایک دن اور ایک رات کے کھانے کا اور دوسری ضرورت کا اس کے پاس موجود ہو تو اس کے لیے سوال کرنا اور بھیک مانگنا چاہیے. ایک اور روایت کے اندر آیا کہ جس کے پاس 50 درہم ہو، اس زمانے کے 50 درہم، تو اس کے لیے سوال کرنا بالکل جائز نہیں. 50 درہم کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں 50 درہم سے آدمی اپنا اور اپنے اہل و عیال کا اور دوسرے زیر کفالت لوگوں کا خرچہ نکال سکتا تھا. تو جب اس کے پاس یہ موجود ہے تو اس کے لیے سوال کرنا اور بھیک مانگنا جائز نہیں. ایک اور حدیث کے اندر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے بارے میں اس کے محلے کے 4 آدمی یہ گواہی دے دیں کہ ہاں واقعتاً یہ بالکل نادار ہے، مفلس ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے گزارے کے لیے، اس کے لیے تو سوال کرنا جائز ہے ورنہ جائز ہے. محلے کے چار آدمی گواہی دے دیں کہ واقعتاً مفلس ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام نے مومن کے ایمان کو اور اس کے اخلاق کو محفوظ رکھنے کا نظام بنایا ہے، اور سوال کرنے والا اور بھیک مانگنے والا جو ہوتا ہے یہ اپنی عزت سے کھیلنے والا ہوتا ہے. جیسا کہ آپ خوب جانتے ہیں یہ اپنی عزت کی قدر نہیں کرتا. آخرت میں جو وہ اس حال میں اٹھے گا قبر سے کہ اس کا چہرہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا، اس سے یہی مراد ہے کہ اس کو عزت نہیں ملے گی. اس لیے کہ ہڈیوں کے ڈھانچے کو تو عزت نہیں ملتی جب تک اس پر گوشت پوست نہ ہو، جب تک اس پر رنگ و روغن نہ ہو، جب تک اس کے اوپر نور نہ ہو اور چمک نہ ہو، ایسے تو عزت نہیں ملے گی. ہڈیوں کے ڈھانچے کو کیسے عزت مل جائے گی؟ تو یہ اپنی عزت سے کھیل رہا ہے، اور مومن کی عزت نفس کی قرآن کریم نے حفاظت کی کہ مومن کو اپنی عزت کرنا چاہیے اور کرانا چاہیے، ظلم کے ذریعے نہیں بلکہ ایسے اعمال کرے کہ جس سے اسے عزت مل جائے. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے تمہارے اوپر روکنے کو بھی اور مانگنے کو بھی. ہاتھے کے معنی ہو گئے مانگنا، سوال کرنے کو بھی حرام کر دیا، اور ضروری مواقع پر خرچ نہ کرنے کو بھی حرام کر دیا. خرچ کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہی مواقع پر خرچ کرنے کے لیے یہ انعام اور یہ مال و دولت عطا فرمائے ہیں، اس لیے ہمیں اس کے اندر زیادہ فکر اور احتیاط کرنا چاہیے کہ حتی الامکان ہم سوال کسی مخلوق سے نہ کریں، بلکہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جو تمام ہماری ضرورتوں کا کفیل ہے اور جو ہماری تمام حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، سوال کریں تو اس سے کریں. اللہ سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، مخلوق سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ کبیدہ خاطر ہوتی ہے. اس لیے جو خوش ہوتا ہے سوال کرنے سے اس سے کرنا چاہیے، اور پھر وہ کسی نہ کسی راستے سے اس سوال کو پورا کرا دے گا. دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا، اور اس کا تجربہ ہے اللہ کے نیک بندوں کو جو اللہ والے ہیں اور اسی سے رجوع رکھتے ہیں اور اسی پر اپنا اعتماد رکھتے ہیں. ان سے پوچھ لیجیے، وہ بھی بہت سی ضرورتیں ان کی ہوتی، لیکن جو نیک اور اللہ کے نیک اللہ والے بندے ہیں ان کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی ذات کے لیے ہاتھ پھیلائیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو. ہاں اللہ کے کام میں خرچ کرانے کے لیے وہ سوال تو کرتے ہیں، یعنی صرف سوال نہیں کرتے بلکہ ترغیب دیتے ہیں، مانگتے نہیں بلکہ ترغیب دیتے ہیں. جیسے میں یہاں پر ترغیب دیتا رہتا ہوں گلگت کے مدرسوں کے اور مکاتب کے لیے، پچھلے ہفتے بھی بھول گیا تھا اس وقت یاد آ گیا. تو یہ سوال کے اندر داخل نہیں ہے، اس لیے کہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے الحمدللہ، بلکہ یہ تو آپ لوگوں کے مال کو صدقہ جاریہ میں لگوانے کے لیے کہ صدقہ جاریہ آپ کا جاری ہو جائے گا، ہمیں بھی ثواب مل جائے گا، بس اس لیے ہے. دنیا کا مال مقصود نہیں ہے، اس لیے سوال کرنے میں اور دوسرے سے چیز مانگنے میں احتیاط برتنا چاہیے. یہ پسند نہیں ہے شریعت کے اندر کہ دوسرے سے اپنی ضرورت کا اظہار کریں. ہاں جو ضرورت پیش آ جائے اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ وہ پوری کر دے گا. آپ حضرات کو بھی اس کے تجربے ہوں گے کہ جب اللہ سے آپ نے مانگا محروم نہیں رکھا، اس نے کسی نہ کسی راستے سے اس نے عطا فرما ہی دیا. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں سوال کرنے سے اور بھیک مانگنے سے محفوظ رکھیں. ہماری ہر ضرورت اللہ تعالی اپنے پاس سے پوری فرمائیں اور غیب سے پوری فرمائیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. برحمتک یا ارحم الراحمین. اگلے بدھ کو میں یہاں نہیں ہوں گا، میرا سفر ہے، اس لیے آپ حضرات کو پیشگی اطلاع دے رہا ہوں۔